بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كاسبيار الدرس كسلسلة جارية ورهم أهجته بوينت نمبر 26 پر شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف إعطاء العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں عصمت یعنی معصوم عن الخطا کا عقیدہ رکھنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. عصمت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء معصوم ہیں سے کیا مراد ہے؟ انبیاء کے علاوہ اور معصوم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے؟ منهج السلف اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورۃ النجم نمبر 4 اور 5. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان آیات کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم قرآن مجید اپنے تئیں اپنی خواہش نفس سے نہیں پڑھتے. ان هو الا وحی یوحا، یعنی کہ قرآن مجید تو محض وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر نازل کی جاتی ہے. صحیح مسلم میں معروف قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہے وہ عجیب سا کام کرتے تھے. تعبیر النخل کے پیوند کرتے تھے جو کھجور کے درخت تھے آپس میں، تاکہ جلدی سے ان کی پروڈکشن ہو اور گروتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ قال نصنعه، قالوا كنا نصنعه، کہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا تمہارے لیے. یعنی جو اللہ نے چاہے وہی ہوگا، آپس میں یہ جو آپ خود یہ کرتے ہو تو نہ کرو تو بہتر ہے. فتركوه، تو صحابہ کرام نے یہ تعبیر کرنا چھوڑ دیا. فنفضت او قال فنقصت، تو جب کاشتکاری کا وقت آیا، حصاد کا وقت آیا، تو کم پڑ گئے، کھجور بہت کم ہو گئے. قال فذکروا ذلك، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہو گیا، کم پڑ گئی کھجور اسی زن میں. فقال انما انا بشر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صرف و صرف بشر ہوں. اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، اگر دین کے متعلق میں تمہیں کوئی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ لے لو. وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں اپنی رائے سے تو میں تو صرف ایک بشر ہوں. یعنی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے تعلق سے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ وحی ہے، وہ سچ ہے اور حق ہے، اسے لازم پکڑو. صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 6127 اور معروف اثر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا حج تمتع کے تعلق سے. سید عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کا حکم دیا. فقال عمر بن الزبیر، عمر بن الزبیر نے کہا نہا ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے منع فرمایا کس چیز سے؟ تمتع سے. نہا ابو بکر و عمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عريا، يا عريا کیا کہتا ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات کر رہا ہے. قال يقول نہا ابو بکر و عمر عن المتعة، تو لوگوں نے کہا عريا تصغیر ہے عروا کی، تصغیر عريا عروا کی تصغیر، عروا بن الزبير رضي الله عنه. فقال ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس فرماتے ہیں اراهم سيهلكون، اراهم سيهلكون، میں دیکھ رہا ہوں کہ عن قریب ہی ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان، کون ہلاک ہونے والا ہے؟ جو لوگ عریا اور عرائی کی بات سننے والے، یہ تابعین اور بہترین لوگ ہیں اپنے زمانے کے. اراہم سیہلکون. اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول نہا ابوبکر عمر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور یہ لوگ یہ کہتے کہ ابوبکر عمر نے منع فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہلاکت ہے، چاہے نافرمانی کرنے والا کوئی بھی ہو. سبحان اللہ، اگرچہ نافرمانی نہ تو ابوبکر صدیق نے کی ہے نہ سیدنا عمر خطاب نے کی ہے، لیکن کوئی صحابی نافرمانی کرتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہے؟ ہوا یہ، حجۃ الوداع کے بارے میں مختصر سے بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران فرمایا، کیونکہ اپنا جانور ساتھ لے کے گئے، حدی کا جانور ساتھ لے کے گئے، اور جن کے پاس جانور لینے کی طاقت نہیں تھی قربانی کے لیے، تو انہوں نے حج افراد کی نیت کر لی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حج تمتع کے لیے عمرے کو حج میں شامل کر دیں. تمتع سے مراد ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لینا، حج اور عمرہ کر لینا ایک ہی سفر میں. کوئی شخص مکہ کی طرف سفر کرتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، پھر اسی سفر میں، یعنی کوئی گھر واپس نہیں لوٹ کے جاتا، اس سفر میں پھر حج بھی کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع، بشرطے کہ اس نے عمرہ کیا ہو حج کے مہینوں میں. اگر رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، اس کے بعد تمتع نے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجۃ کے ابتدائی ایام جو ہے. تو پھر حج کی تین قسمیں ہو گئی، پہلے دو تھی افراد اور قران، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تین ہو گئی، افراد، قران اور تمتع. صدر وقت صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک سال میں دونوں عبادت کرنا شروع کر دیا، افراد چھوڑ دیا. ایک سال میں جاتے عمرہ بھی کرتے حج بھی کر لیتے، اور کثرت سے لوگ کرنے لگے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ حج افراد کیا کرو، تاکہ ایک سفر کرو حج کا، ایک سفر کرو عمرے کا، بہترین زمانہ ہے. لوگوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارو. زمانہ ایسا ہے، علم کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے. اگر سفر کرنا ہے تو ایک عمرے کے لیے سفر کرو، پھر ایک حج کے لیے سفر کرو. صحابہ کے زمانے میں یہی ہوا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں سے مراد نہیں تحریم ہے، بلکہ جسے سید عمر الخطاب نے تین طلاقوں کے مسئلے میں بات بیچ میں آ گئی ہے کہ تین طلاقیں، تین، اس سے پہلے کیا تھی؟ تین طلاق ایک سمجھ جاتی تھی، کہ جب لوگوں نے تساہل کیا طلاق کے معاملے میں، وہ کثرت سے طلاق واقع ہونے لگی. تین طلاقیں، سو طلاق دیتا ہوں، دس طلاقیں دیتا ہوں، تین طلاق بار بار، تو انہیں یہ فتویٰ جاری کر دیا، یہ حکم دیا، اب تین طلاقیں تین ہی ہوگی، تو لوگ ڈر گئے. تو یہاں پر صدر عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع فرمایا، تمتع کا حکم دیا. تو عروہ بن زبیر بیچ میں کہتے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ سر عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ابوبکر عمر یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی تمتع نہ کرو افراد کرو. اچھا، یہ بھی اختلاف ہے کہ افضل حج کیا ہے، تمتع افراد یا قران، مختلف سلف کے اقوال ہیں. قول راجح کیا ہے؟ تمتع ہے، قول راجح یہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ قول بھی افراد کا قول بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ قول ہے کہ افراد بہتر ہے، اسے الگ رکھ کر. سبحان اللہ، سلف کا قول ویسے، یہ بھی صحابہ کا قول ہے. الغرض، تو جب یہ پتہ چلا سیدنا عبداللہ بن عباس کو، فرماتے ہیں ان قریب یہ ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں ہلاک ہونے والے؟ اس لیے کہ حج افراد کی بات کریں، نہیں، مسئلہ حج افراد کا نہیں ہے کہ حج تمتع، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آ گیا، آپ اس فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول کیسے آ گیا ہے اس کے مخالف؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جب حدیث سامنے آ جائے، سر جھکا لو حدیث کے سامنے، وہ سلم و تسلیم، یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. جب ہمیں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ ورسولہ، تو رسول پر ایمان کیا تقاضا کرتے ہیں ہم سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے، مجھے پتہ بھی کہ صحیح، تو سر جھکانا چاہیے کہ نہیں؟ سر خمسہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ مسئلہ تھا. یہ ہمیں پیغام دیا سیدنا عبداللہ بن عباس نے، یہ روایت مسلم احمد میں صحیح سند کے ساتھ. امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کی ایک کتابچے میں، ان کی رفع الیدین کی بھی ان کی ایک تصنیف ہے، فرماتے ہیں کہ امام مجاہد فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے بعد کسی قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا اثر سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے، اور اثر امام مجاہد کا جو ہے جامع بن الحکم بن برد میں بھی موجود ہے. اور یہ قول کس سے زیادہ معروف مشہور ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کی روایت جو ہے کل یؤخذ من قوله ترک ویرد الا قول صاحب هذا القبر، ہر شخص کے قول یہ بھی جاتے رد بھی کیا جاتا ہے سوائے اس قبر والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے، صحیح سندن صحیح ہے، یہ اثر صحیح ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319، القول بأن الانبیاء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، انبیاء معصوم ہیں کبیرہ گناہ سے صغیرہ گناہ سے نہیں، صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں. معصوم سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے، کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے. یہ قول کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں کبیرہ گناہ سے صغیرہ گناہ سے نہیں، یہ قول اکثر علماء الاسلام کا ہے. کس کا قول ہے؟ اکثر علماء الاسلام وہ جميع الطوائف، سب طوائف کے جتنے بھی گروہ ہیں، حتی انہوں قول اکثر اہل الکلام، اہل کلام کا اکثریت بھی یہی کہتے ہیں. كما ذكر ابو الحسن الامدي ان هذا قول اكثر الاشاعره، اكثر الاشاعره كبيه قوله، وهو ايضا قول اكثر اهل التفسير والحديث والفقهاء، اهل حديث اهل تفسير والفقهاء كبيه قوله، بل لم ينقل عن السلف والائمه والصحابه والتابعين وتابعهم الا ما يوافق هذا القول، بل كي سلف مثل ائمه سلف مثل الصحابه تابعين والتابعين مثل جتنے بھی قول، اس قول کے مخالف کوئی قول سامنے نہیں آیا ہے. کیا قول ہے؟ عصمت کس چیز سے ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں یہ فرمایا. اگلے صفحہ میں 320 میں فرماتے ہیں سب سے پہلے امت میں سے جس نے کہا ہے کہ انبیاء مطلقا معصوم ہے، ہر چیز سے معصوم، ہر خطا سے معصوم ہے، صغیرہ سے بھی معصوم ہے، یہ قول فرماتے ہیں اعظم قولا لذلك الرافضہ، یہ رافضوں کا قول ہے، کیونکہ انہوں فانهم يقولون بالعصمه حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتاويل، اگر سهو سے بھی خطا ہو جائے یا تاویل کی وجہ سے بھی اس کو نہیں مانتے، کہتے معصوم ہے، جو کچھ سہو بھی ہو گیا وہ بھی دین بن گیا ہے سبحان اللہ. اور اس کی وجہ میں جیسے آگے بیان کروں گا میں کہ اصل میں وہ اپنے اماموں کی عصمت کے قائل ہیں، تو صرف ایک انہوں نے جیسے کہتے پردے کے پیچھے رہ کر ان کا ایک پردہ ہے، ایک اور ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ہر خطا سے معصوم ہیں سبحان اللہ. انبیاء کی عصمت سے کیا مراد ہے؟ فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، یعنی معصوم ہے، اللہ نے معصوم محفوظ فرمایا ہے، کس چیز سے؟ ما ينافي من كل ما ينافي الرسالة، جو بھی رسالت کے منافی چیزیں ہیں، فهو معصوم من الكذب، جھوٹ سے معصوم، جھوٹ نہیں بول سکتے، معصوم من سوء الاخلاق، بد اخلاقی سے معصوم ہے، معصوم من الخيانة، خيانة سے معصوم ہے، معصوم من الشرك وغيره مما ينافي الرسالة، شرك وغيرها سے بدعات خرافات، سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، کیونکہ ساری چیزیں رسالت منافی ہے کہ نہیں؟ تو پھر رسول کے جب رسالت منافی کوئی عمل کرتا ہے کوئی رسول تو رسول تو نہ ہونا، اسے اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے. اما ما يقع من الذنوب، یعنی معصوم من الاقرار علیہا، اچھا یہ تو رسالت کے معاملے سے پتہ چل گیا معصوم ہے، گناہوں کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں معصوم ہے کبیرہ گناہ سے معروف ہے، اور جو صغیرہ گناہ اقرار کرنے سے معصوم ہے، لا يقر علیہا، یعنی اس میں پتہ چل گیا تو فوراً توبہ کر لیتے، علم میں ہو گئے پتہ نہیں چلا تو اس میں ان کی معافی، بخلاف غیر ہی، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں قد يفعل الذنب ويستمر فيه، جو رسول نہیں ہے، عوام الناس جو ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے، فوراً چھوڑ دیتے یا بعد میں چھوڑتے؟ کوئی چھوڑتے نہیں، کوئی بعد میں چھوڑتے، سوچتے رہتے اچھا ابھی توبہ کرتے، اچھا کل کریں گے، اچھا بعد میں کریں گے، انبیاء ایسا نہیں کرتے، کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں، اگر کوئی صغیر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. لا استمرون علیہ. لقاء الباب المفتوح خمیس کے دن 22 رجب 1416 میں شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ موجود ہے. تو یہ پتہ چلا، دوبارہ میں بتا دوں کہ انبیاء کسی سے معصوم ہیں؟ کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، خیانت سے، سوء الاخلاق سے، سب کبیرہ گناہوں سے. وہ صغیرہ گناہ جیسے حرام کی طرف دیکھنا، جیسے کہ یعنی یہود نے داؤد علیہ السلام پر جو تہمت لگائی ہے، اچھا بعض چیزیں ثابت بھی نہیں، بعض انبیاء سے یہود نے تہمت لگائی نعوذ باللہ کہ داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اسے پسند آ گئی، پھر اس کے خاوند کو بھیجا کسی یعنی جنگ میں، اور سب سے آگے بھیجا اور وہ قتل ہوا، پھر اسے بھی سے شادی کی. نبی ایسا کرتا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اس لیے انبیاء کی طرف بعض چیزیں غلط منسوب ہیں، ان کو بھی دیکھنا بہت لازمی ہے. اچھا دور سائر الصغائر والقول بوقوع الصغائر من الانبیاء لا ينافي القول بالاسماء. برحال تو صغیرہ گناہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اقرار ہے صغیرہ گناہ کا، یا اس میں استمرار بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے، اور یہ منافی بھی نہیں ہے عصمت کی. بعض لوگ کہتے ہیں اگر صغیرہ گناہ ہو جاتے تو پھر معصوم کیسے ہیں؟ اور اگر ہو بھی جاتی ہے صغیرہ گناہ بھی تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تائید وحی سے ہوتی ہے. دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی ہے، فوراً توبہ کی کہ نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا، یہ جو امام مالک کا جو قول ہے یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. امام مالک کا جو قول معروف ہے کہ ہر کسی کی بات نہیں جاتی، رد کی جاتی سوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا فقہ مسائل میں ہے، اجتہادی مسائل میں، یا عقیدہ مسائل میں بھی یہ یعنی سٹیٹمنٹ جو امام مالک کا جو قول ہے یہ عقیدہ کے مسائل میں بھی اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ تو جواب شیخ صالح بن حفظ اللہ جواب میں فرماتے ہیں، عقیدہ کے مسائل میں کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے چھوڑنے کی یا لینے کی. عقیدے میں سب مسائل لیے جاتے ہیں. قول ثابت ہو گیا عقیدے کا تو وہ قول لینا، یہ نہیں ہے کہ سب کا قول یہ جو رد بھی کیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر ایک عالم جو ہے وہ عقیدے کی بات کرتے کہتے ہیں نبی تو نہیں، اس لیے قول رد کر دیتے ہیں اس کا. نہیں، عقیدے کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ قول جو ہے معتبر ہوتا ہے. وہ لیکن یہ جو کیوں وجہ کیا ہے جیسا فرماتے ہیں، کیونکہ جو عقیدے کے مسائل ہیں مبنی علی التوقیف، توقیفی ہیں، یعنی دلیل کی بنیاد پر، واضح درک بنیاد پر یہ مسائل موجود ہیں. لیکن جو فقہ اجتہادی مسائل ہیں وہاں پہ اسے قول لیا بھی جاتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. جو دلیل کی موافقت ہے، جس کا قول دلیل کے موافق ہے اس کا قول لے لیا جاتا ہے. جس شخص کا قول، جس عالم کا قول، مفتی کا قول یا امام کا قول دلیل کے مخالف ہے تو اس کا قول کو رد کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فقہ مسائل مبنی علی الاجتہاد، توقیف اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہی قصد امام مالک رحمہ اللہ کا، شیخ صالح فوزان دونوں فرماتے ہیں، اور یہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے صالح فوزان کی، یہ سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. علماء کرام کی غلطیوں کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے. علماء کرام کی غلطیوں کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس کا جواب فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن احمد مدخل حفظ اللہ دیتے ہیں. ذرا غور سے سننے، بڑے پیارا جواب ہے. انہیں جلسۃ استراحۃ الصفا میں یہ انہوں نے جواب دیا. جیسا فرماتے ہیں، علماء سے مراد اہل سنت کے علماء ہیں، نہ کہ علماء رفض، رفض علماء نہیں، علماء تصوف بھی نہیں اور علماء بدعات و خرافات بھی نہیں. یہ تو اہل بدعت ہیں، ان کے تعلق سے نہیں کہا جائے گا کہ یہ علماء ہیں. حق بات یہ ہے کہ بلا شبہ ہر بدعتی در حقیقت عالم نہیں ہے، ہر بدعتی حقیقتا عالم نہیں ہے. جیسا کہ کئی ایک علماء سنت کا قول ہے کہ بے شک اہل بدعت غیر علماء ہیں. البتہ جو علماء سنت ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم کبھی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو سنت کے علماء ہیں ان کے بارے میں کبھی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے. صحابہ کرام عنہم کے دور سے لے کر تا قیامت عصمت تو خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں پہنچاتے تھے اس بارے میں معصوم رکھا ہے, جبکہ جو ان کے علاوہ ہیں تو ان سے غلطی کا امکان موجود ہے. بس جس نے اجتہاد کیا اور ثواب بات کو پا لیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے, اور جس نے اجتہاد کیا اور غلطی کر گیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے. یہ وہ منہج ہے جس کے مطابق ہم ان علماء سنت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جن کے صدق و اخلاص اللہ تعالیٰ کے دین سے منہج سے التزام کے بارے میں ہم جانتے ہیں, صرف نام کے نہیں, جو جماعت کے علماء ہیں. پھر دوبارہ سنیں, ان علماء سنت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جن کے صدق و اخلاص اللہ تعالیٰ کے دین اور صحیح منہج سے التزام کے بارے میں ہم جانتے ہیں, یعنی سلفیت سے معروف ہیں. لہذا ان میں سے جو غلطی کر جائے تب بھی ہمارے لیے کبھی جائز نہیں کہ ہم اس کی غلطی میں ان کی پیروی کریں, یہ قاعدہ یاد رکھیں, بلکہ واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم اس عالم کے احترام کے ساتھ یہ واضح بھی کریں لوگوں کے سامنے, ذرا غور سے سنیں, بلکہ واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم اس عالم کے احترام کے ساتھ یہ واضح بھی کریں کہ یہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ زندہ ہے تو ساتھ میں اسے نصیحت کریں اور اس کے سامنے واضح کریں کہ یہ غلطی ہے, اور اگر وہ بہت دور ہو یا وفات پا چکا ہو تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے لیے اس غلطی میں بھی ایک اجر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, من اجتہد فاصاب فله اجران, جس نے اجتہاد کیا اور ثواب بات کو پا لیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے, یعنی ایک اجر سے ایک اجر اس کے اجتہاد کا اور دوسرا ثواب کو پا لینے کا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ومن اجتہد فاخطا فله اجر واحد, اور جس نے اجتہاد کی اور غلطی کر گیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے. ترمذی نے روایت کیا ہے, علامہ البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں, یعنی اس کے اجتہاد کرنے کا اجر جبکہ غلطی کے بارے میں وہ معذور ہے. بس جو اجر وہ پاتا ہے وہ اپنے اس اجتہاد کے مقابلے میں حاصل کرتا ہے, جبکہ جو غلطی ہے اس کے مقابل میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم کبھی بھی اس غلطی کو شرف قبولیت نہیں دیں گے, چاہے اس کا قائل کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی عظیم ہو, اس کی کتنی ہی قدر و منزلت ہو, ہمارے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں کہ ہم اس غلطی میں اس کی اتباع کریں, اور نہ ہی یہ کسی بھی حال میں جائز ہے کہ ہم کہیں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہی نہیں, ہرگز نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ بعض لوگ اپنی قیادت کو عصمت کا درجہ دیتے ہیں, اگرچہ وہ بڑی بڑی گمراہ میں واقع ہوں, ان کے نزدیک ان کے لیے ان پر نکتہ چینی جائز نہیں کہ آپ کہیں یہ غلط ہے, حالانکہ یہی بہت دور کے اوپر یہی بہت دور کی اور پرے درجے کی گمراہی ہے. آخر میں یہ عصمت سنت کے نزدیک, اب ہربدعت کے نزدیک عصمت کیا ہوتی ہے؟ ہربدعت کے نزدیک عصمت کو سننے, خمینی کہتا ہے حکومت الاسلامیہ صفحہ نمبر 54 میں, 54 میں, کہ ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے جو کبھی کسی مقرب فرشتے نے نہیں پایا اور نہ ہی بھیجے ہوئے رسول نے پایا ہے, اور وہ پوری کائنات میں جو احکام ہیں ان میں اپنے قرارات صادر کرتے ہیں, اپنے حکم صادر کرتے ہیں. جو بھی امام ہیں شیعوں کے, رافضیوں کے, خمینی کہتا ہے انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کبھی کسی فرشتے نے نہیں حاصل کیا اور نہ ہی کسی نبی نے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ, کیسا مقام ہے, کیا کرتے ہیں جناب؟ کہتا ہے جتنی بھی پوری کائنات میں احکام صادر ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں کرتا, وہ یہ ائمہ جو ہیں یہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہیں. آگے کہتا ہے ابن بابوے القمی, ان کا دوسرا عالم ہے, عقیدۃ الشیعۃ فی العصمۃ, وہ کتاب دین الشیعۃ الامامیہ میں وہ کہتا ہے ہمارا اعتقاد ہمارے اماموں میں یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں, پاک ہیں ہر گندگی سے, اور وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے, نہ چھوٹا نہ بڑا. ولا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ آیت اللہ, یعنی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فرشتوں کے تعلق سے, کہ وہ کبھی نافرمانی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اور جس نے ان سے عصمت کی نفی کی ہے ان کے کسی بھی حال میں تو ایسا شخص جاہل ہے، یعنی ان کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا، اور جو ان کو نہیں پہچانتا، جو ان سے جہالت رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے ہمارا امام یعنی، اور ان کے جو صفات و کمال و تمام اور علم ہے وہ ان سے متصف ہیں، شروع سے لے کے جب سے وجود میں آئے ہیں آخر تک، اور ان کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی نقص سے ان کے کوئی وصف بیان کرے، اور نہ ہی نافرمانی اور نہ ہی جہالت کا۔ الاعتقادات صفحہ نمبر 108 اور 109 ابن بواب القمی نے کتاب الاعتقادات میں یہ لکھا ہے۔ ابن عربی صوفی کہتا ہے کہ امام باطن یعنی جو اللہ کا ولی ہے، اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی اسے معصوم ہونا چاہیے، اگر معصوم ہے تو پھر ولی نہیں ہے فتوحات المکیہ میں۔ ابو حسن شاذلی کہتا ہے قطب کے جو خواص ہیں یا قطب کی خاصیت میں سے خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خاص امداد عطا فرماتے ہیں، رحمت سے، عصمت سے، خلافت سے اور نیابت سے، کیونکہ معروف کتاب ہے القصد اس میں لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو متعصبۃ المذاہب ہیں، جو مذہب کے متعصب ہیں، جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری پرانی 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں تھا اس وقت، ایک شخص سے جو میرا سمجھا کولیگ تھا، وہ بھی ایک ڈاکٹر بن رہا تھا کسی اور کالج میں، کسی اور کالج میں تھا، ہمارا ملاقات بھی تبلیغی جماعت میں ہوئی تھی، میں سے روزے کے لیے گیا تھا، وہ بھی سے روزے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی۔ تو وقت گزرتا گیا، کچھ سالوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، میں الحمدللہ اہل حدیث بن گیا اور وہ اپنی تبلیغ ویسے رہا۔ تو باتوں میں تو میں نے جب ان کو نصیحت کی تو عجیب سی بات میں نے اس کے منہ سے سنی، کہتا ہے امام ابو حنیفہ معصوم ہے، ہم اس لیے امام حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں۔ یہ تعجب ہو یار، کیسی بات تم کر رہے ہو، کس نے کہا؟ کہتے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی شخص امام اعظم ہو اور وہ غلطی کرے، جب اعظم کہہ دیا تو غلطی سے معصوم، غلطی سے پاک ہو گیا۔ وہ یقیناً کہ کسی یعنی جاہل کی یہ غلط فہمی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم ایسی بات کرتا ہے، لیکن ایک بات ہے، پتہ ہے اس شخص نے یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ علماء شاید نہیں کہتے یہ، لیکن ان کے علماء زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں، جب حدیث سامنے آ جاتی ہے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے قول ہی کو لے کے آتے ہیں۔ تو پھر جی جی ہاں ٹھیک ہے نا، تو اسی یعنی جب ان کے علماء جو حنفی علماء ہیں، دیگر بھی متعصب مذاہب والے جو ہیں، جب حدیث سامنے رکھ دی جاتی ہے، حدیث کو رد کر دیتے اور امام کے قول کو لے کے آتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اسے کیا مراد ہے؟ امام معصوم ہے کہ نہیں؟ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل کر کے دکھائے کہ نہیں؟ تو پھر جب جوش جذبات میں جوان جب بات کرتے، پھر وہ چیز اپنی زبان پر بھی لے کے آتے ہیں جو ان کے بڑے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلفیت پر قائم اور دائم رکھے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔